بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو تھی آداب الصلاۃ میں، جو فصل سوم یا تیسرا چیپٹر ہے، جس میں بیان ہے خشوع کا. خشوع، اس کے تعریف جو بیان کی گئی وہ یہ کہ خضوع تام ممزوج با حب یا خوف، یعنی مکمل خضوع جو ملا ہوا ہو محبت کے ساتھ یا خوف کے ساتھ. اس پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی. اچھا، ایک چیز مجھے تھوڑی سی یہ بھی کبھی محسوس ہوتی ہے کہ کیونکہ آغا خمینی کی یا علامہ طباطبائی کے جو بیانات ہیں، بہرحال کیونکہ اس میں عرفانی پہلو بہت زیادہ غالب ہے، لہٰذا اکثر اوقات پر چیزیں شاید سمجھنے میں دشوار ہو جاتی ہوں. اسی لیے میں بہت ہلکے ہلکے، دھیرے دھیرے اور کافی ٹرمینالوجیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. تو اس میں اب آپ مجھے بتائیے گا کہ جیسے لاسٹ ٹائم، کیونکہ تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کہا اور جو ریسپانسز مجھے محسوس ہوئے وہ کیا تھے. تو دو باتیں مجھے محسوس ہوئیں، ایک تو یہ کہ ہم نے خشوع کے بارے میں جو گفتگو کی تھی، خضوع و خشوع کے بارے میں، وہ بیسیکلی فوکس کر رہی تھی جلال و جمال الہی پر. یعنی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جمال الہی کا، جن کے قلب پر زیادہ اثر ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قلب پر جمال خدا کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جو جمال خدا سے متاثر ہیں ان میں محبت کا عنصر غالب ہوتا ہے، جو جلال الہی سے متاثر ہوتے ہیں ان میں خوف کا عنصر زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس بات کو کلیریفائی کرنے کی کافی کوشش کی تھی کہ محبت اور خوف، یعنی خوف سے کیا مراد ہے. خوف سے مراد وہ خوف نہیں ہے کہ جو انسان کو ریپلسو بناتا ہے یا کسی چیز سے فرار پر آمادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور سے ہمارے پاس جو خوف کا تصور ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں خوف کر رہے ہیں تو اس کے نیکسٹ ٹینڈنسی کیا ہوگی کہ ہم اس سے بھاگ جائیں گے، ہم اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھیں گے، ہم اس کو اپنے لیے پریشانی پیدا کرنے والی کوئی چیز جانیں گے. تو خدا کے خوف کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس خوف کو لے لیا، اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے سے خدا سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہیبت ناک اور دہشت ناک ہستی کے طور پر، تو وہ کبھی بھی خدا سے قریب نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہمیشہ دور ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم نے کافی دقت کی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ خوف جو ہے یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کرتا ہے یا خوف زدہ کرتا ہے یا اندیشوں میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ یہ خوف در حقیقت اس بات کا خوف ہے کہ انسان یا بندہ کہیں جلال خدا کے مقابلے میں نہ آ جائے، قہر خدا کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو، بلکہ جو اولیاء خدا ہیں ان کی نظر میں کوئی ایسی سوچ دماغ میں نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے خدا کے قہر اور غضب اور جلال کے سامنے آنا پڑ جائے. یہ وہ خوف ہے، یعنی کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو حقیقتاً جلال کے اندر جمال ہے اور جمال کے اندر جلال ہے، یعنی یہ دونوں صفات بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہے، جلال اور جمال ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. تو یعنی کہ جو خوف ہے وہ خوف کون سا ہے؟ بربنائے محبت ہے، اور جو محبت ہے اس کے اندر ایک خوف کا بھی عنصر ہے، لیکن بس فرق آؤٹ لک کا ہے کہ ایک وقت میں جمال دکھتا ہے زیادہ اور ایک میں جلال دکھتا ہے. لیکن ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو چیز مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ آپ لوگوں کو یہ جلال اور جمال کے معنی کلیئر ہیں یا نہیں ہیں، کہ میں پہلے اس چیز کو پوچھ لوں کہ یہ خود جو صفت جمالی یا صفت جلالیہ کا ذکر جو اکثر آتا ہے، یا جمال و جلال الہی، یہ چیز کلیئر ہے یا نہیں ہے، یا ہم خالی ایک टर्म यूज़ किए जाएँ विदाउट नोइंग द रूट मीनिंग्स, तो ये मुझे बताएं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जलालो जमाल इलाही के हवाले से करें तो इसमें यानी कि जो सबसे एक मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है, मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन, वो ये है कि खुदा ने जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है, जितनी भी मखलूकात हैं टॉप लेवल से लेके लोएस्ट लेवल तक, वो फकत और फकत किसी एक चीज़ से पैदा नहीं हुई है। सही है, यानी उनकी पैदाइश में कम से कम या बेसिकली दो अनासर मौजूद हैं, कोई भी मखलूक जो पैदा हुई है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, यानी एक सिंगल सोर्स से बरामद होने वाली नहीं है। मैं आपको उसकी मिसालें देता हुआ चलता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंसान की पैदाइश के लिए जरूरी है वालिद और वालिदा दोनों का मौजूद होना, ऐसे ही आप किसी भी जगह पे चले जाएं, मतलब चाहे हैवानात एनिमल किंगडम में चले जाएं, इंसान उसमें पौधों में चले जाएं, इवन जो नॉन लिविंग बींग्स हम जिनको कहते हैं, नॉन लिविंग बींग्स जो हम पिछली दफ़ा बात भी कर रहे थे उस चीज़ की कि जैसे जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए खुदा ने खजूर के तने को दरख्त बना दिया, और उसमें से इन्हें किस तरीके से दरख्त बना दिया कि उसमें से पक्की हुई खजूरें उन पर गिरी या उनकी बारगाह में हाजिर हुई। खजूर को पकने के लिए मेल और फीमेल उसके जो हैं उसके मिलने की ज़रूरत है, यानी ऐसा नहीं है कि एक अलग से खजूर का दरख्त हो और वो विदाउट एनी जो है कॉपुलेशन वो खुद जो है वो दर फल देने के काबिल हो जाए। ये मौजज़ा है इस एतबार से, यानी ये चीज़ खजूर इस तरीके से नहीं पैदा होती है उसका फल कि खाली एक ही दरख्त है और वो दरख्त जो है उसमें खजूरें निकलना शुरू हो गई, बल्कि वहाँ भी एक इंटरमिक्सिंग होती है। और बल्कि इसमें हैरत अंगेज तरीन बात यह है कि इवन जो बादल हैं क्लाउड्स हैं इनके बारे में भी कुरान में ऐसी आयतें मौजूद हैं कि जिससे ये बात समझ में आती है कि ये बादल भी बराबर होते हैं, इन्हें के जैसे मिक्स होते हैं उनमें भी वो बीज होता है जिससे फिर वो ग्रो करते हैं, और खुदा ने वहाँ भी हमल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो भी हामिल होते हैं और वो पानी को उठाए उठाए फिरते हैं वहाँ पे जहाँ पे हुक्म खुदा होता है वहाँ उसको बरसाते हैं। तो यानी कोई चीज़ भी जो इस दुनिया में खल्क हुई है वो सिंगली नहीं खल्क हुई, यानी फ़कत एक चीज़ से पैदा नहीं हुई। अगर हम बिल्कुल रूट में चले जाएं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले जाएं, तो पैदाइश में जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली दो किस्म के हैं। एक वो है कि जिसमें मोहब्बत और ग्रोथ वाला अंसर है, एक वो है कि जिसमें पावर और अथॉरिटी और प्रोटेक्शन वाली चीज़ पाई जाती है। यानी इसकी मैं आपको फॉर एग्जांपल जो मिसाल दूँ वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि पौधा जब ग्रो करता है, कोई भी पौधा जब ग्रो करता है तो उसको अपनी ग्रोथ के लिए ज़मीन चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, इन सब चीज़ों का। लेकिन उसके साथ साथ मिसाल के तौर पर जो फ़ज़ा है, जो सूरज है, उसके बगैर भी फल नहीं पकता या उसके बगैर भी उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसके बगैर भी उसकी ग़िज़ा नहीं बनती। ये जो ज़मीन है ये अपने सीने को शिगाफ्ता करती है, बीज को अपने अंदर जगह देती है, अब उसके अंदर जितने वसाइल मौजूद हैं सब के सब बीज की खिदमत के लिए हाजिर करती है। ऐसे ही है ना, यानी सॉल्ट में ही वो सारे मिनरल्स होते हैं ना सॉइल में, जिन्हें वो बीज अब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। उसके बाद यही जो बीज है जब पौधा बनता है तो इसी के सीने को चाक करके बाहर निकलता है, फिर सूरज इसकी ग़िज़ा की फराहमी का सामान फराहम करता है। सूरज बज़ाहिर तेज़ है, उसकी शुआओं में तेज़ी है, लेकिन वो तेज़ी इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इसी तरीके से यानी कि अगर आप ज़मीन और सूरज या ज़मीन और फ़ज़ा के रोल को देखें तो वे दो बिल्कुल डिफरेंट रोल्स हैं। एक रोल है कुर्बानी वाला, यानी कुर्बानी का मतलब अपने पास से देना। कुर्बानी की बेसिक मीनिंग क्या है कि जब कोई अपने पास से कोई चीज़ दूसरे की खिदमत के लिए हाजिर कर दे, ये कुर्बानी है। ठीक है, यानी अपनी कमाई में से, अपने सरमाए में से आप किसी को कुछ दें اور ایون وداؤٹ اے سینس اور تھنکنگ آف ریٹرن یہ قربانی ہے, یہ کام زمین کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے سورج کی شعائیں اور اس کی تپش اور اس کی گرمی یہ اس کو پروان چڑھانے کا سبب بنتی. تو یعنی کہ اگر آپ اس کی تپش کو دیکھیں, سورج کی سختی کو دیکھیں, وہ ایک لحاظ سے کیا ہے, جلالی پہلو ہے. یہ زمین کی جو نرمی ہے, یہ زمین کی قربانی ہے, یہ جمالی پہلو ہے. ہر جگہ ایسے ہی ہے, انسان کے اندر بھی, انسان کی پیدائش بھی ایسے ہی ہے. یعنی کہ وہ ہستی کہ جو انسان کے بیج کو اپنے وجود میں جگہ دیتی ہے, اپنے وجود کے تمام ریسورسز کو اس کی خدمت میں لگاتی ہے, وہ ماں ہے, جلوہ جمال خدا ہے. اور اسی طریقے سے جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ ہستی کہ جو اپنی پاور اور اتھارٹی کے ذریعے سے اس کی گروتھ کو یقینی بناتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں, ماں کی محبت فقط نہیں ہے جو بچے کی نشو نما کا حق ادا کر سکے, باپ کی پاور اور اتھارٹی کا شامل ہونا لازمی ہے, تب گروتھ ہوتی ہے. تو بعض لوگ, بعض لٹریچرز میں آپ شاید اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جلال اور جمال کو وہ اپوزٹ کوالٹیز کے طور پہ لیتے ہیں, یعنی ایک نرمی ایک سختی, جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. جلال اور جمال کمپلیمنٹری ہیں, نہ کہ اپوزٹ ہیں, اور ان دونوں کی موجودگی ضروری ہے گروتھ کے لیے. چاہے آپ چھوٹے سے پودے کے بیج کو لے لیں, انسان کو لے لیں, کسی بھی چیز کو لے لیں, یا ہائیسٹ لیول پہ مخلوقات کو لے لیں, ہر جگہ یہ آپ کو یہ پورا نظام ملے گا. یعنی اور جو بزرگ علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان جلال اور جمال کے حکمت اور فلسفے کو سمجھ جائے تو خلقت کے بہت گہرے گہرے مسائل حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو کریشن کے وہ ڈیپ پرابلمز ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ خلقت کی بنیاد کیا ہے, دو صفات پر ہے. کہ جیسے خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو سورہ صاد کی آیت ہے کہ تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا, خلق تو بے یدئی, جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے خلق کیا. اور یعنی روایتوں میں جملہ ہے کہ خدا کے دو ہاتھ کیا ہیں, یہ جلال اور جمال ہے, دست جلال و جمال ہے. کہ انسان کی گروتھ کے لیے جلال بھی چاہیے, جمال بھی چاہیے. یعنی خدا کی طرف سے محبت بھی چاہیے, سختی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو گروتھ ہوتی ہے. کہ خالی زمین کی قربانی سے گروتھ نہیں ہوتی, جب تک سورج کی وہ تیز شعائیں بھی نہ ہوں, جب تک گرمی نہ ہو, پھل پکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی یعنی جلال و جمال, اور اس لحاظ سے کہ کیونکہ یہ کمپلیمنٹری ہیں لہٰذا یہ دونوں صفات ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں. اور اسی یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جلال اندر جمال اور جمال اندر جلال. یعنی کہ جہاں بھی جلال ہوگا تو جمال کے ہمراہ ہوگا, اس کے اندر ہوگا, یا جہاں جمال ہوگا, یعنی اس کی جو بہترین مثال ہے وہ خود کربلا ہے. بہترین مثال جو میرے پوائنٹ آف ویو سے, میں زیادہ تشریح تو نہیں کر سکتا لیکن الٹیمیٹ ایگزامپل اس بات کو سمجھانے کی, کہ جناب امام حسین علیہ السلام مرد ہونے کی حیثیت سے بظاہر جلال خدا کا جلوہ ہیں, لیکن ان کی قربانی وہ جمال ہے جو اس جلال میں پائی جاتی ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا خاتون ہونے کی حیثیت سے جمال الہی کا جلوہ ہے, لیکن ان کی استقامت جو بعد میں آئی وہ جلال ہے جو اس جمال میں سے ظاہر ہوا ہے. بیسٹ ایگزامپل ہے, اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ جلال اور جمال ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ورک کرتے ہیں. مطلب مرد کی حیثیت, مرد کو خدا نے اپنے جلال کا جلوہ بنایا نا, کہ اسی طریقے سے انسانیت ایسی آگے بڑھتی ہے نا, کہ ایک صنف جو ہے مرد, مرد کو خدا نے جلال والی کوالٹیز میں اسٹرانگ کیا, یعنی پاور اینڈ اتھارٹی, اور عورت کو خدا نے جمال میں کے پہلو میں زیادہ اسٹرانگ کیا, یعنی محبت اور قربانی, اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں ملایا ہے, اور ان دونوں کے ملاپ سے انسانیت گرو کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو وہ بات ہے کہ جلال اور جمال دونوں کو ایگزسٹنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ, कि ऐसा नहीं है कि ये दो अपोजिट क्वालिटीज हैं या अपोजिट पोल्स हैं, बल्कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री सिफात हैं कि जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। यानी कि जब हम कहते हैं कि ये हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम पर जलाल इलाही का गलबा था, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जमाल इलाही का अंसर ज़्यादा मौजूद था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जलाल से खाली थे या वो जमाल से खाली थे। तो मैं कह इसके मीनिंग को समझ लीजिए, क्योंकि इस ये बहस बहुत रिकरिंग है, बहुत दफाती है, जलाल और जमाल का जो एक मिलाप है। और ये मतलब बेस है, ये बेसिक फिलॉसफी ऑफ क्रिएशन है कि आप किसी भी चीज़ को खल्क करना चाहते हैं, आप खुद तख्लीक करना चाहते हैं, आप जब तक इन दो पहलुओं को साथ लेके नहीं चलेंगे बराबर, वो चीज़ कभी ग्रो नहीं करेगी। यानी खिलकत में ग्रोथ जमाल और जलाल के मिलाप से होती है।
और इसी तरह जो बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला के दूसरे नाम जैसे रहमान और रहीम, वो सब इस अम्ब्रेला के अंडर आते
ज्यादातर,
कि ये बेस बेस है, राइट, हमने बोला ये बेसिक,
हाँ उसमें आते हैं बिल्कुल। इन्हें मिसाल के तौर पर कहर खुदा जलाल के अंडर में, या रहमानियत और रहीमियत है वो जमाल के अंडर में। तो ये एक समझने वाली बात है कि ये जो जुमला उन्होंने बार बार कहा और ये बहस की जलाल और जमाल, ये जैसे कहा कि मरातबे खुशू क्या हैं, बहस्बे मरातबे इदराक अज़मत व जलाल व हुस्न व जमाल अस्त, कि इंसान का खुदा की बारगाह में खुशू कितना होगा, जितना वो खुदा के अज़मत और जलाल और जमाल की सिफात का इदराक रखता है, यानी जितना उसका परसेप्शन रखता है, जितनी उसकी समझ रखता है, उतना उसके दिल पर खुदा की अजमत का असर होगा, उतना उसका दिल खुदा की बारगाह में झुकेगा। ठीक है, और इसमें एक बात जो बार बार हमारे सामने जो थीम रिकरिंग है वो ये है कि हर चीज़ डिपेंड करती है कल्ब की हालत पर या मारिफत पर। सही है, और जब तक कल्ब मुतवज्जे नहीं होता या कल्ब बामारिफत नहीं होता, उस वक्त तक जिस्म से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी हो सकता है कि हम अपने फ़राइज़ में बरीउ ज़िम्मा हो जाएं, हम ये खुदा की बारगाह में कह सकें कि जी मैंने अपना फरीज़ा अदा कर दिया या मैं हराम से बच गया, ये शायद पॉसिबल हो, लेकिन जो उसका फ़ायदा है, क्योंकि ये चीज़ भी हमने आपके सामने अच्छे तरीके से बयान कर दी कि जितनी इबादत हैं ये हमारे लिए हैं, ना कि खुदा के लिए। ठीक है, यानी इबादत हमें दी गई हैं ताकि हम इससे एक फ़ायदा उठाएं और एक मकसद और को हासिल करें और एक मंजिल तक पहुंचें। खुदा को इससे कुछ नहीं करना है, ना रसूल को कुछ करना है। तो हम अगर उसकी मानवियत तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी हकीकत को नहीं दर्क करेंगे इबादत की, हमें फ़ायदा नहीं है, हम उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, यानी कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि नमाज खुदा के लिए है, नमाज खुदा के लिए इस सेंस में है कि कुर्बतन इल्लाह, फिर नमाज खुदा के लिए नहीं है, नमाज हमारे लिए, मेरी नमाज का फ़ायदा मेरे अलावा के और किसी को नहीं पहुंच रहा है, या मेरी इबादत का जो भी मकसद और बेनिफिट है वो मैं ही उठा रहा हूँ, कोई और नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा एक और बात जो डिस्कस हो रही थी और वो भी मुझे लग रहा था कि ज़रा और वर्थ एक्सप्लेनिंग है, वो ये है कि जब बंदा यानी जैसे मिसाल के तौर पर इस रास्ते पे चलता है, और हम लोग बात कर रहे थे अंबिया अलैहिस्सलाम की, तो ज़िंदगी में सख्तियों का पहलू, कि मेरा ख्याल है कि मैंने एक जुमला ये भी कहा था कि जिस इंसान की ज़िंदगी में सख्तियाँ नहीं हैं उसे अपनी लाइफ पर नज़रसानी करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस इंसान की दुनियावी और मादी ज़िंदगी बिल्कुल प्लेन फ्लैट इजी विदाउट एनी रेजिस्टेंस चले चली जा रही है, ये ख़तरनाक है ये बात। अच्छा, तो मुझे महसूस हुआ कि इस बात को मैं एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए, क्योंकि शायद ये चीज़ आम तौर से इतनी आसान नहीं है उसका फहम। हमारी जो जिस ज़िंदगी में हम आप पाए जाते हैं, आई थिंक ये पॉइंट आपके जहन में ज़रूर क्लियर होगा, जो मैंने बहुत ज़्यादा बार बार इसको एम्फेसाइज किया कि इस ज़िंदगी की कम अज़ कम दो डायमेंशन हैं। मतलब एक इसका ज़ाहिर है, एक बातें हैं। جس طریقے سے کہ آج ہم سائنس کے تھرو سے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا میٹیریل فارم ہے, ایک اس کی انرجی فارم ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہر چیز میٹیریل فارم میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے, انرجی کی فارم میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی آپ اگر چاہیں تو وہ جو ای ایکول ٹو ایم سی اسکوائر ہے اس سے آپ اس کو انرجی میں کنورٹ کر لیں, یعنی اس میں وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ میٹر ہونے کے باوجود انرجی کی فارم میں ایگزسٹ کر سکتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم سب بھی ہیں, یعنی ایک جس کو شریعت نے آسان لفظوں میں کہا, ایک ہمارا ظاہر ہے, ایک ہمارا باطن ہے, ایک ہمارا ملک ہے, ایک ہمارا ملکوت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ دونوں میں, ان دونوں میں جو ایک بہت بنیادی ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ملک فانی ہے اور ملکوت باقی ہے. یعنی جو ہمارا ملکی پہلو ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ایگزسٹ فار ایور. یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فنا ہو جانے والا ہے, ختم ہو جانے والا ہے, یہ اس کی ایگزسٹنس بہت تھوڑے سے وقت کے لیے, ایک اجل معدود کے لیے, گنے ہوئے دنوں کے لیے, گنتی کے دنوں کے لیے. ہم جس فارم میں ایگزسٹ کریں گے اور آگے چلیں گے وہ یہ فارم نہیں ہے, یعنی یہ ملکی فارم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب خدا نے ایک فانی چیز کو پیدا کر کے, خلق کر کے ہمیں کیوں دے دیا, یا ہمارے ساتھ کیوں لگا دیا اس کو, یعنی جس میں فانی کل, اس کا ایک پرپز ہے. اس کا بنیادی طور سے پرپز یہ ہے کہ یہ جسم ایک ریزسٹنس کو کریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. میری بات جہاں نہ سمجھ میں ہے وہاں پوچھ لیجیے گا. یہ جسم مادی ایک ریزسٹنس کو کریٹ کرتا ہے اپنی کمزوری اور اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے. یعنی مثال کے طور پر, آپ کو گاڑی کی ضرورت, انسان کو گاڑی یا ہوائی جہاز کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر فار ایگزامپل خدا نے ہمیں وہ طاقت دی ہوتی, وہ پر دیے ہوتے کہ ہم بھی 1000 کلومیٹر پر آور سے پرواز کر لیتے یا 100 کلومیٹر پر آور سے دوڑ لیتے, ضرورت تھی کوئی گاڑی کی؟ سب لوگ یہی کام کر رہے ہوتے. تو یہ جو ریزسٹنس کریٹ ہوا ہے ہماری لائف میں, جو کانسٹرینٹس اور لمیٹیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں, وہ ہماری جسمانی محدودیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں, اور یہ خدا کا ڈیزائن ہے. اور یہ جو کمزوریاں ہمارے اندر ضعف ہیں, لمیٹیشنز ہیں, کانسٹرینٹس ہیں, پرابلمز ہیں, یہ ہماری عقل کے ساتھ جب کمبائن ہوتی ہیں تو نئے سے نئے سلوشنز ڈیولپ کرتی ہیں اور انسان کو ترقی کی نئی راہوں پہ لے کے چلتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ خدا کا ڈیزائن ہے کہ ایک پہلو کمزور ہے, ایک پہلو اسٹرانگ ہے. یعنی بظاہر ہم کہیں عقل, عقل کیا چیز ہے بھائی, سمجھنا مشکل ہے, لیکن عقل کے جو کارنامے ہیں وہ جب ظاہر ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی پاور کیا ہے اور اس کی ریچ کہاں تک ہے. تو ایک پہلو کمزور, ایک پہلو مضبوط, یہ خدا کا ڈیزائن ہے. ایک پہلو باقی رہنے والا, ایک پہلو فنا ہو جانے والا, یہ اللہ کا پلان ہے. تو ہاؤ وی مسٹ لیو, کہ وہ چیز جو کنزیومبل ہے, وہ چیز جو فنا ہو جانے والی ہے, وہ چیز جو ریزسٹنس کریٹ کرتی ہے, ہم اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے ابدی اور دائمی پہلو کو اسٹرانگ کرتے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خدا نے کیا چاہا ہے جو ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری شخصیت کا یہ ڈیزائن ہے, تمہاری شخصیت کو ہم نے ایسے بنایا ہے, لیکن تمہارے فانی پہلو کی, تمہارے جسمانی پہلو کی ایک حکمت ہے کہ یہ تمہارے لیے وہ ریزسٹنس جنریٹ کرتا ہے, وہ کانسٹرینٹس پروڈیوس کرتا ہے کہ جن کو جب تم اپنی عقل سے, اپنی سمجھ سے اوورکم کرو گے تو تمہارا باطنی اور ہمیشہ رہنے والا پہلو اسٹرانگ ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب انسان نے مثال کے طور پر جہاز بنایا, ہوائی جہاز بنایا, صرف جہاز نہیں بنایا, اس نے پورے ایک نظام خدا کی معرفت حاصل کی, ہے یا نہیں؟ یعنی پورا ہوا کا نظام, ایرو ڈائنامکس اور موشن اور فلاں فلاں فلاں, پورے نظام خدا کی معرفت آئی ہے اس جہاز کے ساتھ. اب اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں, اس کو سمجھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین نہ بولیں, یہ ہماری بدبختی ہے. لیکن یہ خدا کی تربیت کا انداز ہے, یہ خدا نے اس طریقے سے انسانوں کی تربیت کا سامان فراہم کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ سب کچھ سمجھ میں ہے تو ہمیں سجدے میں گرنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی الاعلی، میں کیا باعظمت نظام خلق فرمائے. یا جیسے کہ وہ، یعنی مجھے ہمیشہ جہاز میں بیٹھ کے وہ آیت یاد آتی ہے سورۃ الملک کی، کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر کہ وہ کبھی اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں اور کبھی پروں کو سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے رحمان کے. مطلب یہ خدا کی رحمانیت ہے کہ اس نے اس طریقے سے ہمیں وہ موقع فراہم کیا کہ ہم پرندوں کی طرح فضا میں پرواز کر سکیں. لیکن وہاں پہنچ کے جب ہم نے فضا میں پرواز کی تو ہم کہنے لگے یہ سب کچھ ہم نے کر لیا، وہاں پر ہم اس چیز کو بھول گئے کہ ما یمسکہن الا الرحمن، کہ جس رحمان نے اس پرندے کو فضا میں روکا ہوا ہے وہی رحمان اس طیارے کو بھی فضا میں روکتا ہے، یہ اس کا نظام ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کنفیگریشن اور پلان آف لائف ہے. احمق ہے وہ شخص، بلکہ احمق ترین ہے وہ شخص کہ جو اپنے ہمیشہ رہنے والے پہلو کو، ڈائمنشن آف ایگزسٹنس کو اگنور کرے اور فانی اور ملکی پہلو کی خدمت میں لگا رہے. ہمیں اس کی خدمت نہیں کرنا ہے، اس کو فٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو فٹ رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے کام آ سکے. جیسے آپ اپنی گاڑی کو صحیح رکھتے ہیں، یا پرانے زمانے میں گھوڑے کو صحیح رکھتے تھے، گھر کو صحیح رکھ، اسے فٹ رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کے حقیقی پہلو کی خدمت کر سکے. یعنی ایک عالم نے ایک بات کہی، میں آپ کو سناؤں جملہ. انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کافی میں کوشش کرتا تھا ان کی تیمارداری کی اور عیادت کی اور ساری چیزوں کی. تو بڑے بھائی نے کسی دوست سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہاں محمد حسین کو، یعنی وہ جو تھے جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، کہ اسے پتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، لیکن وہ اتنی کوشش صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اور کہہ لوں. یعنی میری دنیاوی زندگی کا کچھ وقت بڑھ جائے کہ جس میں میں اور لا الہ الا اللہ کہہ لوں. یہ بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے لائف کا. یعنی آپ اس زندگی کو کیوں چاہتے ہیں؟ ہم سے کہا کیوں چاہتے ہیں جی بچوں کا سہرا دیکھ لوں. اچھا بچوں کا سہرا دیکھنے کے بعد بھی نہیں، وہ پوتے پوتیوں کا یہ دیکھ لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، ہماری یہ ایمبیشن ہے. اولیاء خدا کی نظر کیا ہے؟ کہ کیونکہ یہ زندگی تعمیر آخرت ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اولیاء خدا کا متجر ہے، تجارت گاہ ہے، جہاں پہ وہ خدا سے ٹریڈ کرتے ہیں. انبیاء کی سجدہ گزاری کا مقام ہے. یہ اس جگہ کی افادیت ہے. تو ایک سجدہ اور زیادہ کر لوں، خدا کے نعمتوں کے خزانے میں سے کچھ نعمتیں اور حاصل کر لوں. ٹھیک ہے، تو وہ انسان بہت احمق ہے کہ جو اس فانی پہلو کو یوز کر کے فانی پہلو کی خدمت میں صرف کر دے اور اپنے باطنی اور باقی جو ڈائمنشن ہے اس کو ڈیولپ نہ کرے کہ وہ آخرت میں جا کے خوشی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جو تکلیفیں ہیں وہ خدا نے بائی ڈیزائن رکھی ہیں زندگی میں. کس پرپس کے لیے رکھی ہیں؟ تاکہ انسان کا دل دنیا سے اچاٹ ہوتا رہے. مومن کو اسی لیے اکثر اوقات تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، تاکہ اس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار. جو چیز آپ کو مسلسل کاٹتی رہے آپ کو اچھی لگے گی کبھی؟ نہیں. یعنی جیسے امام خمینی نے چہل حدیث میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص پوری زندگی دنیا کی محبت میں گزارتا ہے، مرتے وقت شیطان اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا ہے جو تمہیں اس موت کے ذریعے سے تمہاری محبوب شے سے الگ کر رہا ہے. اوکے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا خطرہ بہت زیادہ ہے کہ مرتے وقت بندہ اللہ کی محبت میں نہیں بلکہ اللہ کے بغض کے ساتھ اس دنیا سے جائے. کیونکہ وہ جو میں آپ لوگوں کو وہ سنا رہا تھا امام علی علیہ السلام کا جملہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس کو محبوب رکھتا ہے، جس کی محبت میں زندگی گزاری. اگر دنیا کی محبت میں زندگی گزاری، شیطان آ کے کہے گا یہ خدا ہے جو تمہیں تمہارے محبوب سے جدا کر رہا ہے. تو بندہ محبت خدا کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، خدا سے ناراضگی کے ساتھ جائے گا اس دنیا سے، معاذ اللہ. تو جو تکلیف ہے اس کا ایک فلسفہ یہ ہے.
جو موت ہے اس کو بھی نعمت الہی،
موت بہت بڑی نعمت ہے،
ایکسیپٹ کرنا چاہیے.
موت تو بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان معرفت رکھتا ہو تو. اور اسی لیے تو اولیاء الہی موت کو پہلے طلب کرتے ہیں نا، مطلب وہ وقت انتقال میں نہیں، کہ انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ وہ جو مرگ اختیاری والی بات ہے وہ پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس مرحلے کو حاصل کر لیں. موت آپ کو اس جگہ سے باہر نہیں کر رہی ہے، انتقال باہر کر رہا ہے. جب انسان متوفی ہو جاتا ہے تو یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، نہ کہ اماتہ ہونے سے، بلکہ وہ تو بہترین حالت ہے. کہ موت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان ٹوٹلی فانی چیزوں سے کٹ آف ہو چکا ہے، پھر تو وہ بہترین سرمایہ جمع کرے گا ایسا شخص.
آپ نے سوال ایگزامپل دی تھی سلنگ شاٹ کی، کولائل کی، ہم کہتے ہیں کہ ریزسٹنس ہیلپ یو ٹو گو فار مور.
جی
تو وہ یہی چیز ہے
جی، یعنی کہ جو ریزسٹنس خدا نے کریٹ کیا ہے، اگر خالی ہم جسم ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں جسم کے ساتھ جو دوسرا پہلو دیا ہے، ملکوتی پہلو، عقل والا پہلو، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حیوان ہے، حیوان کو آپ کسی جگہ بند کر دیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا کہ میں یہاں سے باہر نکلوں یا اپنے حالات کو بدلوں یا ماحول کو بدلوں. انسان کو آپ بند کر دیں، انسان کبھی چین سے بیٹھے گا ہی نہیں، یا مر جائے گا یا اپنی بری حالت کو اچھا گیا کنڈیشن میں چینج کر لے گا. تو اس کی وجہ عقل ہے، یعنی اس کی وجہ ہمارا وہ ملکوتی پہلو ہے، وہ عقلی پہلو ہے، کہ جو ہمیں ہمیشہ بلندی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ کمال کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. تو انسان کا جو بیسک ڈیزائن ہے وہ یہ، ٹھیک ہے؟ اور
اگر ہم سوچیں تو یہ ریزسٹنس جو ہے وہ ہمیں کمال کی طرف لے کے جا رہا ہے.
بالکل،
بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار کیا ہمیں،
ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے جو دنیا میں تکلیفیں ہیں ان کی ایک حکمت یہ ہے کہ خدا انسان کو یا بندہ مومن کو نہیں چاہتا کہ اس کا دل دنیا سے لگے، اس کے دل میں دنیا کی طرف سے، یعنی خدا نہ خواستہ ایک مثال ہے کہ اگر کسی قریبی کی موت ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ اس انسٹنس پر یا ان دو چار دنوں میں آپ کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہوتی، نہ آپ کو کھانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نہ تفریحات اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی تفریح سامنے لائے آپ کہ نہیں یار دل نہیں چاہ رہا. That condition is a blessing. انسان کو چاہیے کہ اس کو پرزرو کرے اس حالت کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز نعمت خدا ہے. اگر ہم خود سے یہ سب کو ڈیولپ کر لیں تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے، لیکن یہ خدا کے نظام ہے. اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تکلیفیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا باقاعدہ، کہ یہ تکلیفیں ہمیں آمادہ کرتی ہیں سیلف اسکروٹنی پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی چاہے انڈیویژول لیول پر، چاہے قوم کے اجتماعی لیول پر، کہ جب بھی زندگی میں، اور اس کی بیسک فلسفی کیا ہے کہ خدا نے انسان کو تکلیف دینے کے لیے خلق نہیں کیا. اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کا ریزن تم کھودو کہیں نہ کہیں سے، اس کو ایکسپلور کرو اور خدا کی طرف واپس آؤ. تو میں ایک دو آیتیں اس حوالے سے بھی، تاکہ یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے کہ یہ تکلیف دنیاوی یا مادی تکالیف کا جو کنسیپٹ ہے یا مادی تکالیف کا جو پہلو ہے، یہ خدا ہی کی طرف سے ہے اور اپنے اندر ایک حکمت رکھتا ہے، تاکہ وہ بات نہ ذہن میں رہے کہ ہم جو ہیں ہمیشہ جسمانی آسودگی اور مادی راحتوں کی طرف جائیں. اچھا، سورہ توبہ کے آخر میں ہے کہ اولا یرونا، آیت 126، اولا یرونا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انہم یفتنونا، کہ یہ لوگ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، انہیں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین, ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. یعنی بائی ڈیفالٹ خدا نے بندوں پہ ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہوا ہے. صحیح, ایک طرف تو پروردگار یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے یعنی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ فتنے میں یعنی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ؟ کس لیے؟ اب اگلا سوال یہ کس لیے, کیوں فتنے میں ڈالے جاتے ہیں, کیوں پریشانی آتی ہے؟ اور یہ پریشانی بھی بہت لائٹ, یعنی وہی ہے کہ جو آپ کے نارمل کورس آف لائف کو ڈسٹرب کر دے, بس اس حد تک ہے, کوئی بہت خطرناک قسم کی پریشانی ہے نہیں. لیکن فتنوں میں ڈالے جاتے ہیں, پریشانی میں ڈالے جاتے ہیں, یعنی خدا کے نظام کی طرف سے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, پھر اس کے بعد نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ذکر کرتے ہیں. دونوں کے معنی ہم نے آپ کو کلیئر کر دیے تھے کہ توبہ کا مطلب پلٹنے کے ہیں, یعنی کہ جس غلط رستے پہ چلے جا رہے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ کسی غلط رستے پہ جا رہے ہیں, پلٹنا چاہیے راہ حق کی طرف, کہ نہ یہ پلٹتے ہیں نہ تذکر کرتے ہیں, یعنی نہ خدا کی یاد کی طرف آمادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جیسے خدا نے فرمائے کہ یہ ہم خود ڈالتے ہیں ایک دو مرتبہ پریشانی میں, سال میں ایک یا دو مرتبہ. ٹھیک, نہیں نہیں ہمارا 126 سورہ توبہ. اچھا, پھر اس کے بعد جس میں ایک مقام اور ہے کہ جہاں پر کافی زیادہ تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا گیا اجتماعی اعتبار سے, آیت 42 سورہ انعام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, کہ بے شک ہم نے بھیجا امتوں کی طرف تم سے پہلے پیغمبروں کو. فَأَخَذَتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو سختی میں اور تکلیف میں. یعنی بیسیکلی سختی اور تکلیف کیوں؟ نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے. اچھا, اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک جو پہلو ہے نا, یہ ہمارے لیے بھی کافی فکر انگیز اور تشویشناک ہوتا چلا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم یہ اس وقت ایزیوم کریں کہ قرآن اور جو کچھ آثار اہل بیت علیہ السلام ہیں, یہ خدا کا پیغام اور منشور اور وہ سب چیزیں پر مشتمل ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزاریں ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے موجودہ علم اور عمل کی بنیاد پر کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ یعنی آنیسٹلی, نبیوں کی تصدیق کرنے والوں کی کیٹیگری میں یا ان کی تکذیب کرنے والوں کی کیٹیگری میں؟ اگر ہم بالکل دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیں انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے, تو مطلب ہمارے لیے تو یہ چیز ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا اتنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ بھائی پیغام الہی کو سمجھنے کی طرف آؤ. عمل تو بہت آگے کا مرحلہ ہے. یعنی جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے یا جو کچھ ہماری طرف نازل کیا ہے, جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, جتنا بھی موجود ہے قرآن کریم کاملاً اور ایک پورشن اہل بیت علیہ السلام کے جو بھی آثار ہیں ان کا, کمپلیٹ نہیں لیکن ایک پورشن موجود ہے, ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے اس کو سمجھنے کے حوالے سے, عمل آگے کا مرحلہ, سمجھنے کے حوالے سے, اس کی معرفت کے حوالے سے کیا دقت کی؟ تو کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہو رہے کہ جنہوں نے جب نبی اور انبیاء ان کے پاس پیغام لے کر آئے اور ان کو خدا کا پیغام سنائے تو انہوں نے انکار کر دیا؟ آپ آج بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ جو باتیں تھیں جو قوموں نے نبیوں سے کہی ہیں, آج بھی جو انسان انبیاء کا پیغام لے کے جاتا ہے اس کو ویسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ یعنی مثال کے طور پر کہ جناب آپ کیس لیے آئے ہیں کہ ہم جو اپنے جو کام کر رہے ہیں یا ہماری سنتیں ہیں خاندان کی اور گھر کی اور آبا و اجداد کی اس کو چھوڑ دیں؟ پریفرنس کس چیز پر ہے؟ اس بات کی پریفرنس نہیں ہے کہ خدا کے قانون کو ایکسپلور کر کے اس کے مطابق زندگی بنائیں، وہی جو چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے. اب کسی کو یہی سب باتیں ان لوگوں نے نبیوں کو بھی کی تھی. اس کے بعد جب نبی نے زیادہ ایمفیسائز کیا تھا تو کہنے لگے آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہماری زمین پر قبضہ کر لیں، ہماری زمین سے ہم کو باہر نکال دیں، ہماری جو زندگی ہے ہم اسے اپنی مرضی سے نہ گزاریں. سب کے سب آیتیں موجود ہیں، یہ جملے جو نبیوں کے ساتھ کہے گئے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ناپ تول میں بےمانی نہ کیا کرو، ان کو جواب کیا ملا تھا؟ ان کو جواب یہی ملا تھا کہ اچھا اب آپ آ گئے ہیں کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے بھی نہ خرچ کریں. یعنی آپ ہم کو یہ نصیحت کرنے آئے ہیں کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں. آج بھی دیکھیں وہی باتیں، وہی تھاٹس ہیں، وہی تھنکنگ ہے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی قوم یا امت کی طرف نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں اور وہ قوم نبی کو جھٹلاتی ہے، چاہے زبان سے چاہے عمل سے، دونوں ہی جھٹلانا ہے. یہ نہیں کہ زبان سے تصدیق کر رہے ہیں عمل سے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی جھٹلانا ہی ہے. فَأَخَذَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ان کو سختی اور پریشانی میں پکڑ لیتے ہیں. پھر تو یہ جو امتوں پر، قوموں پر، اقوام پر جو یہ مصیبتیں، سختی اور تنگی کی جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ عذر و قانون قرآن، خدا کے پیغام کی تکذیب کی وجہ سے آ رہی ہیں. کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. اور سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ اگر جو ہم نے ان کو دیا اہل کتاب کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اگر ہم نے ان کو جو تورات اور انجیل یعنی ان کتابوں میں جو کچھ دیا اس پر قائم ہو جاتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا نے اس زندگی میں جو کہ اس کی نظر میں پسترین ہے، اس زندگی میں بھی انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. اس لوئسٹ آف دا لو پلیس میں بھی، ٹھیک ہے، انہیں خدا کا جو ڈیزائن ہے، خدا کا جو پلان ہے، وہ بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو ہوشیار کرنے کے لیے سال میں ایک دو دفعہ کچھ پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اس میں جو گڑبڑ چل رہے ہیں، سن نہیں رہتا، کہ توبہ کریں اور ذکر الہی کی طرف پلٹیں. تو یہ قومیں جو تھیں کہ جن کے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑ لیا، لعلہم یضرعون، کس لیے سختی اور تکلیف میں پکڑا؟ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ گریہ و زاری کی طرف آئیں، ان کے دل نرم ہوں. جو دلوں میں قساوت پیدا ہو چکی ہے، سختی پیدا ہو چکی ہے، کہ جس کی وجہ سے نصیحت اور اچھی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہو. لعلہم یضرعون، تضرع و زاری کی کیفیت ہو. فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو پس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سختی ان کے پاس آئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں سختی کو خدا کس کی طرف نسبت دے رہا ہے؟ اپنی طرف. اور یہ قرآن کا بہت بیسک کنسیپٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی چیز مرضی خدا کے بغیر نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز اذن خدا کے بغیر نہیں ہے، کسی میں مجال نہیں ہے کہ یعنی کوئی خدا کی مرضی یا اذن سے ہٹ کر کوئی کچھ کر لے. جو میں نے بہت تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شیطان بھی اذن خدا سے مسلط ہوتا ہے کسی پر، شیطان خود سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، شیطان کو بھی خدا سے اجازت ملتی ہے تو وہ جا کے کسی کے سر پہ بیٹھتا ہے یا کسی کے دل میں گھستا ہے. تو اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ان کے پاس آئی ہماری طرف سے سختی، تضرعوا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ تضرع زاری کرتے, یہ گریہ کرتے ہماری بارگاہ میں. ولیکن قست قلوبہم, لیکن ان کے قلوب پتھر جیسے ہو گئے. تو اب آپ سمجھیں کہ اگر انسان کو, یعنی جسے کہیں کہ انسان کی آنکھ سے آنسو جاری نہ ہوں خدا کی بارگاہ میں, اس کا دل جو ہے جسے کہتے ہیں اس میں وہ حدت نہ ہو, ایک بات کہی جاتی ہے نا دل کا پگھل جانا, اگر وہ سب کچھ نہ ہو تو کیا ہے, قست قلوبہم, یہ دل پتھر کی مانند ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اس کو شیطان نے ان کے سامنے زینت دے کر لے آیا کہ اس میں خوش ہیں, یہ کھیل کود تفریح, یہ گھر گاڑی فلاں فلاں, یہ کوئی کریڈیٹیبل کام نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلنے والا نہیں ان کے لیے, بلکہ ان کے دلوں کی قساوت کی وجہ سے شیطان نے ان اعمال کو ان کے سامنے زینت دے دی ہے اور یہ اس پہ خوش ہیں. تو سختی کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی میں, کہ جب ہم نے یہ بات کی, کیونکہ یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کافی یہ چیز پرابلم کریٹ کر سکتی ہے مائنڈز میں, کیونکہ ہم سب اس زندگی میں مزے کرنا چاہتے ہیں, ہم سب کسی پرابلم کو فیس نہیں کرنا چاہتے, مطلب انٹینشنلی آ جاتی ہے پرابلم تو ٹھیک ہے بھگتتے ہیں, لیکن خدا نے اس بات کو باقاعدہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بندہ مومن ہے تو ہم اس کو اس دنیا میں تکلیف میں اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے وہ لگاؤ اور محبت پیدا نہ ہو اس کے دل میں, آسانی سے نکل سکے یہاں سے جب نکلنے کا وقت آئے, اور دوسرا یہ کہ اس نظام میں یہ تکلیف کا عنصر موجود ہے, کیونکہ انسان چاہے فرد کی حیثیت ہو یا قوم کی حیثیت ہو بہت زیادہ پرون ہیں, ڈائریکٹڈ ہیں کس طرف, غفلت اور خرابی کی طرف, انبیاء کے پیغام کو جھٹلانے کی طرف. ٹھیک ہے جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا ابھی. جی جی,
تو ایک جنرل ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو تو ہم خدا کی بارگاہ میں جا کے گڑگڑائیں اور کہتے ہیں کہ اس پرابلم کو ہم سے دور کریں, کوئی بھی پرابلم جسمانی ہو مادی پرابلم ہو, تو ہماری سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا اس پرابلم کو ہم سے لے, ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, تو دیٹ پرابلم ول ایلیویٹ اس.
ہم نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے جو اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تکلیف خدا کی طرف سے آئی ہے تو میں اپنے اندر نظر کروں اور یہ دیکھوں کہ میں کون سے غلط کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں, اور فوری طور پہ اس کو صحیح کروں, کیونکہ جب تک میں اپنی اس غلطی کو صحیح نہیں کروں گا یہ مصیبت دور نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر مجھ پر ایک پرابلم آئی ہے جس کی جو مجھے, ٹھیک ہے خدا یہی چاہ رہا ہے کہ گریہ وزاری کرے, لیکن گریہ وزاری کر کے خدا کی بارگاہ میں آئے کہ یہ نہیں کہ بھول گیا کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے, بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ تمہارے نفس کی وجہ سے آئی ہے, تمہارے نفس کی کسی خرابی کی وجہ سے یہ مصیبت تم پر آئی ہے, صحیح کرو اسے. نہیں, وہ بات وہاں پر آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے اندر جو پہلو ہے وہ ایلیویشن والا ہے, لیکن آپ اس کو تھوڑے دوسرے اینگل سے سوچیں کہ آپ اگر کسی جگہ کو یا کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, اولاد میں سے مثال کے طور پر, وہ سختی آپ کسی اور پہ کیوں نہیں کرتے؟ ڈفرینس ہے نا, یعنی آپ کسی باہر والے ایون کسی رشتہ دار کے بچے کو بھی اس طریقے سے نہیں وہ کرتے, پیچھے پڑتے اس کے, اس پہ سختی نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نفس میں اس سے زیادہ خرابی ہے, بلکہ آپ کا انٹینٹ یہ ہے کہ یہ میرا ہے اور اس سے زیادہ بلند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ان جنرل خدا جو سختی کر رہا ہے وہ انسانوں پر اور خاص طور سے اقوام کے حوالے سے یہاں پہ ذکر زیادہ ہے نہ کہ افراد کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ اقوام جو انبیاء کو جھٹلا رہی ہیں اور نبی کے پیغام کو وہ کر رہے ہیں، تو ابھی اس کی اگلی آیت میں نے پڑھی نہیں ہے کیونکہ بعد اس کے بعد مکمل ہوتی ہے، تو ہم شروع میں جب یہ جھٹلاتے ہیں ان کو سختی میں پکڑ لیتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر فرعون نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور فرعون اور اس کی قوم گناہان کبیرہ کے مرتکب تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا نے ان کے پاس اپنے پیغمبر عظیم کو بھیجا جناب موسیٰ کلیم سلام اللہ علیہ، وہ گئے انہوں ان کو ہدایت دی سب کیا، ایک عرصہ مہلت ملی انہیں، پھر ان کے وہی طریقے تھے، تب خدا نے ان کو بہت سختی میں پکڑ لیا تھا. علم ہے آپ کو اس بات کا جو نو عذاب یکے بعد دیگرے آئے ان پر، خون کا، ٹڈیوں کا، وہ کیڑوں کا، اور کس کا؟ علم ہے آپ کے؟ یعنی مثال کے طور پر فار ایگزامپل یہ کہ ان کا جتنا پانی تھا وہ سب خون میں تبدیل ہو گیا تھا اور وہ پانی نہیں پی سکتے تھے. اچھا، وہی پانی بنی اسرائیل کے لیے پانی تھا، بنی اسرائیل کے لیے پانی تھا، فرعون اور اس کی قوم کے لیے خون تھا. یعنی یہاں تک اس جگہ تک آ گئے تھے فرعون کی قوم والے جو اپنے کو ان پہ مسلط سمجھتے تھے بنی اسرائیل پر، ان سے درخواست کرتے تھے کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کے میرے منہ میں ڈال دو، میں پیاس سے مر رہا ہوں. اور جب وہ ایسا کرتا تھا اور وہ پانی اس کے منہ میں جاتا تھا تو خون ہو جاتا تھا. یہ ہے سختی میں پکڑا. کیوں؟ لعلہم یذرعون، تاکہ یہ گڑگڑائیں، گریا و زاری کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اس کو سمجھیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ پہلی اسٹیج ہے، خدا نے پہلے مہلت دی غور کرو میرے پیغام پر، اس کے بعد مہلت دی کہ ٹھیک ہے اگر غلطی ہو رہی کوئی بات نہیں توبہ کر لو، تیسرے مرحلے پر سختی سے پکڑ لیا کہ اس تکلیف اور اذیت کی وجہ سے ہوش میں آؤ، لیکن پھر بھی نہیں ہوا تو کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد والا مرحلہ سب سے خطرناک ہے کہ فلما نسو ما ذکرو بہی، لیکن وہ کسی طور سے آمادہ نہیں تھے کہ تذکر کی طرف آئیں، یاد کریں کہ کیا بھول گئے. نسو، اس کو طاق نسیان کے سپرد کر دیا، فراموش کر دیا. ما ذکرو بہی، جو بات ان کو یاد دلائی جا رہی تھی، یعنی یہ تکلیف ان کو کوئی چیز یاد دلا رہی تھی، یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا تھا، یہ تکلیف جو ان کے پاس آ رہی تھی یہ ان کو کوئی چیز یاد دلا رہی تھی. نسو، کچھ نہیں، اس کو طاق نسیان فراموش سپر کر دیا، سب بھول گئے. ما ذکرو بہی فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اس کے بعد ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. اور جو ائمہ علیہ السلام نے کہا، یہ مرحلہ سب سے خطرناک ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کہ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سب چیزوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دس از جسٹ دا پریلیمنری اسٹیپ فار کمپلیٹ ڈسٹرکشن. یعنی پہلے مرحلے پر خدا نے کہا کہ بائی ڈیفالٹ انسانوں کی زندگی ہم نے کیسی بنائی ہے کہ اس میں تکلیفیں ڈالی ہیں. ہم نے کیوں ڈالی ہیں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ رہیں، دنیا سے دل نہ لگائیں، اور جو جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی ہوش میں رہیں. اس لیے تکلیفیں ان کو ہوش میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں. لیکن یہ اقوام کے جن کو سامنے ہم نے نبی اپنے انبیاء بھیجے، پیغام نازل کیا، کتابیں نازل کی، سب بھول بھال گئے، سب تکذیب کی، تو ہم نے ان کو مرحلہ وار گزارتے گزارتے سختیوں میں پکڑ لیا، بہت سخت سخت مرحلے میں. یعنی جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ابھی ہماری پاکستانی قوم شاید اس تھرڈ اسٹیج پر ہے، اخذناہم بالبأساء والضراء، کہ وہ سختی ہے، خانہ جنگی ہے، مصیبت ہے، زندگی تلخ ہوئی بھی ہے. ابھی بھی اگر تذکر نہیں کیا، سبق یاد نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے خوشحالی آ جائے بہت دنوں بعد، بہت لوگ سمجھے کہ یہ مادی خوشحالی کو ہمارے بہت بڑی نیکی کی وجہ سے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب اس کو تذکر کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اس بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ اگر یہ زندگی ہو، یہ خطرے والی زندگی ہے، ہوش میں رہنا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جب ہر چیز کے دروازے، ہر ظاہری و مادی نعمت کے دروازے جہاں پہ کھلے ہوئے ہوں. हत्ता इज़ा फ़रेहू बेमा ऊतू, यहाँ तक कि वो फराहनाक यानि बे इंतहा खुश हो गए जो कुछ उनको दिया गया था। अख़ज़नाहुम बग़तातन, फिर हमने उनको पकड़ लिया अचानक बेखबरी की हालत में। और जैसा मैं पहले भी आपको कई दफ़ा सुना चुका हूँ कि खुदा का अजाब हमेशा अंदर से आता है, यानी इंटरनली ही कोई चीज ऐसी होती है कि मामला डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। अख़ज़नाहुम बग़तातन का मतलब है अचानक, फिर कोई मोहलत नहीं है, फिर कोई वार्निंग नहीं है, फिर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो होशियार करने वाली हो, छोड़ दिया जो दिल चाहे करो। और अभी भी हमने बात की थी कि जैसे आगा जवादी अमली ने भी जब ये दुरूस में बात कर रहे थे तो वही कह रहे थे कि अगर कोई तबीब, जब मैं आपको वो सुना रहा था वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, कि अल्लाह साहिब इंतकाम, तो उसी में एक जुमला हमने ये भी बयान किया था कि अगर कोई तबीब डॉक्टर मरीज से ये कह दे कि जो चाहे खाओ और पियो, और वह वाकई मरीज हो, तो ये डॉक्टर का इंतकाम है। यानी कि जब डॉक्टर मरीज से ये कह दे कि जो चाहो खाओ और पियो, इसका मतलब है कि अब वो उसके मर्ज को का इलाज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि मरीज कैसे हो सकता है कि जो चाहो खाओ और पियो? किसी मरीज के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो चाहो खाओ और पियो? तो इसी तरीके से जब ये हालत आ जाए कि वह फताहना अलैहिम अबवाबा कुल्ल शय, हर चीज के दरवाजे हमने इन पे खोल दिए, इसका मतलब है अब खुदा इनके मर्ज का इलाज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दे हैव पास बियॉन्ड दैट लिमिट ऑफ रिकवरी, ठीक है। और फिर उसके बाद पकड़ कैसी होती है? फअख़ज़नाहुम बग़तातन विदाउट एनी वार्निंग, बग़तातन फ़इज़ाहुम मुबलिसून, और उसके बाद सिर्फ मायूसी है और अफसरदगी और कुछ भी नहीं है। कि जैसे एक जगह और सूरह हूद की आयतों में है कुफ्फार का जिक्र, कि जब वो आखिरत में होंगे तो उनकी हालत क्या होगी? लहुम फीहा ज़फ़ीरुम व शहीक, यानि कि जब वो जैसे इंसान जो सांस लेता है, एक दफ़ा सांस बाहर बुलंद करता है समझ लें, एक दफ़ा सांस इनटेक करता है, जो सांस इनटेक करता है प्रोबेबली उसे कहते हैं ज़फ़ीर, और जो सांस बाहर निकालता है उसे कहते हैं शहीक। तो इन दोनों में अफसुर्दगी है। जैसे आप देखते हैं ना किसी अफसोस आदमी अफसुर्दा इंसान को जो बिल्कुल मायूस बैठा हुआ है, जब वो अंदर सांस लेता है तो वो आह खींचता है, और जब वो बाहर सांस निकालता है तब भी आह दर्दनाक होती है। ना, ये हाल है उनका, आखिरत में यह हाल होगा इनका, कि चाहे वो सांस बाहर निकालें या दम अंदर खींचें, दोनों में दर्द और कर्ब और मायूसी कि हम किस तरीके से तबाही और बर्बादी करके आए। तो इसमें यानी मतलब नमाज के वक्त शायद और
एक क्वेश्चन
जी जी जी
इसकी जरा थोड़ी क्लेरिफिकेशन नहीं मिल आप भी कह सकते हो कि जो माइंडसेट हमारा बना हुआ है इसके इंडिविजुअल की एग्जांपल है, जैसे किसी शख्स पे कोई बीमारी आई खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया या कुछ, तो उसकी ये कोशिश होती है कि खुदा की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह मुझसे ये बीमारी दूर करे, और वो सब कुछ आगे यही कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मुझसे बीमारी दूर हो। लेकिन आपने जो कहा कि वो ये नहीं देखते, हमारा जो माइंडसेट है वो ये नहीं देखते कि किस वजह से वो बीमारी आई, हमारे क्या बुरे अमाल थे या हमारे नफ्स में क्या कमी थी जिसकी वजह से ये बीमारी है, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसे ही बना हुआ है कि हम चाहते हैं कि उस वो बीमारी बस दूर हो
जी। यानी कि जैसे हमारा जो बिल्कुल यानी मैं उसको इज्तमाही जगह पे ले जाऊं, जैसे हम पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो सिपाही साहबा की मुसीबत है ये दूर हो जाए, हम ना इस चीज पर गौर करने को तैयार हैं कि ये चीज हम पर मुसल्लत क्यों हुई, और ना इस पर गौर करने को तैयार हैं कि इसको सस्टेन करने में हमारा क्या कैरेक्टर है। तो खुदा ये कह रहा है कि लअल्लहुम यज़रऊन, ये हमारी बारगाह में आके तज़र्रु जारी करें, यानी उसको रीथिंक करें, تضرع و زاری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فقط آہو والا شور رونا پیٹنا شروع کر دیں, بلکہ شرمندہ ہوں. مطلب یہ گریہ شرمندگی والا گریہ ہونا چاہیے, یہ گریہ ریفارمیشن والا گریہ ہونا چاہیے. خالی رونے پیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن خدا جو کہہ رہا ہے کہ تاکہ یہ پلٹیں ہیں نا, لوٹیں ہماری طرف, انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم خدا کے رستے سے دور ہو چکے ہیں, اس لیے پرابلم آئی ہے. لعلہم یذکرون, انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے خدا کو فراموش کر دیا اس لیے مصیبت میں پڑے ہیں. یہ مقصد ہے سختی کا, نہیں تو ہم بھی وہی ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارے سر سے یہ مصیبت ہٹ جائے ہم پھر وہی سارے کام کر رہے ہوں, ہم کوئی اپنے کو صحیح سدھارنے کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ اگر صاحب ایمان اور تقویٰ ہے اس کا انڈیویژول معاملہ یقیناً الگ ہے خدا کے ساتھ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی کہ قرآن کریم کی آیتیں اس بات کو بالکل کلیئرلی بیان کرتی ہیں کہ ان کا کھاتا الگ ہے, ان کا کھاتا الگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی اعتبار سے مومن اور متقی بھی قوم کے ساتھ پرابلم میں آتا ہے اور آ سکتا ہے, جیسے کہ خود آئمہ علیہ السلام کی اپنی کوئی غلطی تھوڑی تھی جس کی وجہ سے ان پہ یہ ساری پرابلمز آ رہی تھیں, یا وہ اس چیز سے بھی قوم سے بھی ہاتھ ہٹا لیتے, قوم کی تربیت پر سے ہاتھ اٹھا لیتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی. بھائی امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے, لوگ کچھ بھی کرتے رہیں میں جا رہا ہوں, یزید بھی کوئی کہتا ہے کچھ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے عزت کے ساتھ رہیے. پرابلم کہاں پہ آئی ہے؟ پرابلم یہاں پہ آئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم یہ چیز جو معاشرے پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہو یہ میں نہیں ہونے دوں گا, تم اس پورے معاشرے کو, اسلامی معاشرے کو دین و سنت پیغمبر خدا سے ہٹانا چاہ رہے ہو یہ میں نہیں ہونے دوں گا. پرابلم یہاں سے آئی ہے نا. تو بیسیکلی یعنی کہ ہم اور آپ جب اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کریں گے ڈیفینیٹلی پرابلمز آئیں گی, لیکن وہ وہاں وہی عرفان بھائی والی بات کہ اگر اس کو ہم پازیٹیو ریسپانس دیں گے دوز پرابلمز ول ڈیفینیٹلی ایلیویٹ اس. یعنی وہ پرابلم ہماری خرابی کے لیے نہیں ہے, وہ پرابلم ہمیں بگاڑنے کے لیے نہیں آئیں گی, بلکہ وہ پرابلمز کہ جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں آپ کو کسی سے باتیں سننا پڑ گئیں. فار ایگزامپل بہت سادہ سی موسٹ بیسک لیول کی بات کروں, خدا نے آپ کو یہ باتیں اس لیے سنوائی ہیں تاکہ آپ کے حلم اور آپ کی قوت برداشت میں اضافہ ہو, اور اگر آپ اسی حوالے سے پازیٹیو ریسپانس دیں گے آپ کے نفس میں یہ بہتری آ جائے گی. یا یہ کہ مثال کے طور پر ایک پرابلم میں آپ پھنس گئے, مشکل میں آ گئے, خدا نے یہ پرابلم مومن پر اس لیے ڈالی ہے کہ تاکہ اس کا خدا پر بھروسہ اور توکل زیادہ ہو. ہر شخص کا معاملہ جدا ہے نا, انڈیویجول لیول پر تو ہر شخص کا معاملہ جدا ہے. یعنی اگر پانچ بیٹے ہیں اور پانچ بیٹے والد یا والدہ کی پرابلم کو سفر کر رہے ہیں تو ہر ایک اپنے اعتبار سے اس کو لے گا, ہر ایک پر اثر اس کے اپنے نفس کی کوالٹی کے لحاظ سے ہوگا.
لیکن خدا نے ایک بیٹے کی آزمائش کے لیے, تربیت کے لیے جو بھی آپ جس کی وجہ سے یہ ڈالا ٹیسٹ, چار بیٹے تھے.
نہیں, خدا کا کام ایسے نہیں ہوتا, خدا کا کام ایسے نہیں ہوتا ہے. خدا کا کام کثیر الجہت ہوتا ہے, ہمیشہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے. ایک ہی چیز جتنے ریلیونٹ لوگ ہیں سب کے سب پر اپنا اپنا ایک اثر مرتب کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کربلا ہے مثال کے طور پر, کربلا ایک ایونٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ایونٹ ہے کہ جس میں لوگ آئے, فوجیں آئیں, لڑیں, ایک قتل و غارت گری بھی سب ہوا. ہر ایک سے ریلیٹڈ ہے, ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ آؤٹ کم ہے. یعنی خدا نے امام حسین کے کردار کو ظاہر کیا, جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو ظاہر کیا, بنو امیہ کے کردار کو ظاہر کیا, ان کے جھوٹ کو آشکار کیا, ان کی سچائی کو ثابت کیا, ایک ہی چیز سے. तो खुदा के काम ऐसे नहीं होते कि खाली एक डायरेक्शन में एक चीज चल रही है ना किसी, बल्कि एक चीज बहुत सारे पर्पजेस को सर्व कर रही होती है। एक ही इवेंट वक्त मैं चाह रहा था कि हम इस टॉपिक को, क्योंकि ये सख्तियों वाला जो टॉपिक है ना, बहरहाल ये जहनों में काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है, और इसमें दो बुनियादी बातें कि पहली तो ये कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म की सख्ती के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं चाहते कि कोई भी सख्ती आए और हम उसको वेलकम नहीं करते, और सिर्फ एक सूरत में उसको कबूल कर पाते हैं कि जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस सख्ती के बदले में मिसाल के तौर पर आखिरत में इतने गुना अजर मिलेगा, तो तब हम उसके लिए एक एक्सेप्टेंस लेवल अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, दूसरी एक बात और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ने कभी भी ये नहीं चाहा है कि मैं अपने बंदों को तकलीफ़ दूँ, ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक चीज़ों में मैं इसको समराइज करके इस तरीके से को समरी अगर हम बना लें जो बातें हमने की, कि इस मटीरियलिस्टिक लाइफ की बुनियादी कन्फिग्रेशन ये है कि जिसमें मादी की वजह से इंसान मुसलसल प्रॉब्लम्स का शिकार रहेगा जब तक के इंतकाल ना हो जाए, ठीक है, यानी कि ये जिस्म इट क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस कि आप कहीं भी जाएं कुछ भी करें कि ये जिसम जैसे हर वक्त गजा मांगता है, आराम मांगता है, फला मांगता है, ये रेजिस्टेंस एक मुसीबत, ये परेशानी हो गई, वो परेशानी, बीमारी, दुखी, तो ये जिसम बाय डिफॉल्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक सख्ती आती है। जब हम उस सख्ती को ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स यूज़ करते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं, ओवरऑल हम भी बेहतर होते हैं, ज़िंदगी भी बेहतर होती है। ये सख्ती का एक कंसेप्ट तमाम इंसानों के लिए, ठीक है, इसके इसमें कोई मोमिन मुनाफिक उसकी कोई कैद नहीं है, ये पूरे इंसानों की ज़िंदगी को खुदा ने इसी तरीके से रखा है। अच्छा, उस पर खुदा ने किस बात का इजाफा किया स्पेशली, मतलब गैर मुस्लिमों के लिए भी है और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से, कि हम जिंदगी में एक या दो मरतबा तुमको तकलीफ़ में डालते हैं साल में, यानी कोई स्पेशल तकलीफ़ आ गई, अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो जिस्म की वजह से एक प्रॉब्लम है वो अलग है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, दुखी आ गई, जैसे सूरह बकरा में कि हम तुमको आजमाएंगे नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, कि कभी माल का मसला हो गया, कभी जान का मसला हो गया, कभी अपने फलों, फल से मुराद वो फ्रूट्स नहीं है बल्कि फल से मुराद ज़्यादा एक करीन इम्कान है, फ्रूट्स ऑफ लाइफ, तो उनकी प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये एक या दो मरतबा हम साल में इस तरीके से तुमको आजमाते हैं। किस लिए आजमाते हैं? कि अगर तुम डी ट्रैक हो गए हो, यानी अपने आप को जायज़ा लो कि कहीं डी ट्रैक तो नहीं हो गए, कहीं रास्ते से हट तो नहीं गए, कहीं खुदा को भूल तो नहीं गए, ये एक बात, यानी ये दूसरा मरहला हो गया तकालीफ का। तीसरा मरहला ये है कि जो मोमिन वाकई है, यानी हकीकी मोमिन है, ज़बानी दावेदार मोमिन नहीं है, जो हकीकी मोमिन है उसको खुदा की तरफ से सख्तियाँ ज़्यादा आती हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा उसे ज़्यादा बुलंद करना चाहता है, ठीक है, जैसे आइम्मा के असहाब या खुद आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, या आज भी आप देखें कि जो वाकयन मोमिनीन है, हम तो खाली एक फेस लेके बैठे हैं ईमान वाला, जो वाकयन मोमिनीन है वही जंग की तकलीफ में भी हैं, वही जंग की सख्ती में भी हैं, उन्हीं पर सेंक्शंस भी हैं, उन्हीं पर सब कुछ भी है, ठीक है, यानी क्यों, इसका मकसद क्या है, खुदा उन्हें क्यों इस तकलीफ में डाल रहा है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बुलंद हो, अपनी अबदी और दायमी और हमेशा जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बुलंद दराजात हासिल करें। ये तकलीफ का तीसरा पहलू है। तो जो हकीकी मोमिन है यकीनन वो सख्ती में रहता है, लेकिन उसे खुद ये पता है कि मैं सख्ती की वजह से बुलंद हो रहा हूं, मैं खराब नहीं हो रहा, ठीक है, उसे खुद अपने अंदर यह बात पता होती है। और चौथा मरहला जो हमने पढ़ा सुना है आनाम की आयतों में, वो कौमों से मुतालिक सख्ती है, कि जब अकवाम और उम्मतें गलतियों का शिकार होती हैं, जब खुदा के बताए हुए पैगाम को रिजेक्ट करती हैं, उस पर कबूल करने को तैयार नहीं होती, तो उनको खुदा सख्तियों में डालता है। किस लिए सख्तियों में डालता है? ताकि वो वापस पलटें, ताकि वो अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने क़िबले को सही करें, और ये सिलसिला काफ़ी तूलानी हो सकता है, मतलब मे बी वन और टू जनरेशन्स लॉन्ग, और अगर उसके बावजूद वो सोचने समझने को तैयार नहीं होते, तो वो फिर जो अजाब से पहले का जो आखिरी मरहला है پھر وہ مرحلہ کہ جس میں نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب ہر چیز ہمارے قابو میں، قبضہ اختیار میں، اور پھر ان کی اچانک پکڑ ہوتی ہے اور ایک دم جسے کہا جاتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کہ اور اس طریقے سے اللہ نے قوم ظالم کی جڑ کو کاٹ دیا. یعنی اس قسم کے افراد کے ساتھ پھر سلوک یہ ہوتا ہے کہ ان کی جڑ کٹ جاتی ہے، کچھ نہیں باقی رہتا پھر اس میں سے، کن کے آثار ہو، یادگار ہو کسی چیز میں سے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان چار سختیوں میں سے کس سختی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جنرل جسم خود ایک سختی ہے، ٹھیک ہے، یہ رہے گی تادم مارگ، اور یہ سب انسانوں کے ساتھ. عام مسلمین کے ساتھ عام طور سے جو ہے کہ سال میں ایک دو آڈ ایونٹس ہوں گے، پرابلمز آئیں گی. ٹھیک ہے، کس لیے آئیں گی؟ تاکہ وہ توبہ کرے اور تذکر کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے کہ بھائی میں کہاں غلط سلط کام کر رہا ہوں، صحیح ہو جاؤں. مومن کے لیے سختی ہے اور بہت زیادہ ہو سکتی ہے، فقط اور فقط کس لیے؟ تاکہ اس لیے کہ مومن دست خدا ہے، مومن ید اللہ ہے، اور مومن کے ہی ذریعے سے خدا ہی کام انجام پاتے ہیں زندگی میں. تو حقیقتاً وہ مومن اس سختی کو اپنے اندر نہیں محسوس کر رہا ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کے کیا ہو رہا ہے، باہر والوں کو لگتا ہے کہ سختی ہے، یعنی دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ سختی. جیسے بہت مشہور جو امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب پوچھا ایک صحابی نے کہ شہداء کربلا کی فیلنگز کیا تھیں، ان کو کیسا لگ رہا تھا وہ سب کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی، یعنی آپ نے ایک انگلی کے، ایک ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیانی گوشت کو دوسرے ہاتھ کی دو انگلیوں سے پکڑ کے تھوڑا سا مسئلہ کا، اتنی تکلیف تھی. اس سے زیادہ نہیں، دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا خون بہ رہا ہے، اتنے تیر لگ رہے ہیں اور تلواریں چل رہی ہیں اور بدن کٹ رہا ہے اور سب ہو رہا ہے، انہیں نہیں تھی تکلیف. تو مومن خود جانتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں بہت سختیوں میں ہوں، لیکن میرے اندر کیا ہو رہا ہے مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا پہلو. لیکن یہ میں نے کہا کہ یہ مومن واقعی کے ساتھ ہے، یہ خالی ایمان کے دعوے داروں کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے. جو حقیقی مومن ہیں، جیسے میں نے آپ کو اجمالاً ایک مثال بھی دے دی کہ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، ابھی جو مصروف جہاد ہیں یا جو اپنی جانیں دے رہے ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں، آپ کو بہت پریشانی ہو رہی ہے ان سب حالات سے، آپ بہت تکلیف میں، ہمیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہیں کچھ نہیں، ہمارے لیے نعمت ہے کہ خدا نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا یا خدا نے ہمیں اس کی توفیق دی. ٹھیک ہے، تو یہ مومن واقعی کے ساتھ یہ الگ مرحلہ ہے، اور اجتماعی طور پر اقوام کے ساتھ وہ تکلیف. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو گئی نہیں کیٹیگرائزیشن، اب ہم اس کو سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ لائی کرتے ہیں. لیکن جو انڈر لائن رول ہے وہ یہ کہ اگر زندگی ہر قسم کی تکلیف سے مبرہ ہے، دیٹ از something to worry about. کیونکہ خدا نے یہ نشانی ان لوگوں کی بتائی ہے کہ جو بس عذاب سے پہلے والا مرحلہ ہے، ورنہ اس زندگی میں، جیسے وہی میں نے کہا کہ مریض کو ڈاکٹر کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو دل چاہے کھاؤ، اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں مریض ہیں، ہمارا ڈاکٹر خدا اور پیغمبر ہیں، وہ کبھی نہیں کہہ سکتے جو دل چاہے کرو، یا کبھی وہ نظام بنا کے ہم کو نہیں دے سکتے کہ جو دل چاہے کرو. اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز آ رہی ہے زندگی میں، تو یہ لمحہ فکری ہے کہ یہ گڑبڑ بات ہے. ٹھیک
ہے،
ان کے لیے بھی کچھ سختیاں آئیں گی، کیونکہ
زندگی ایرر فری اپیرنٹلی اینڈ دے آر ناٹ آن دی ٹریک آف شیطان.
نہیں، ایرر فری تو صرف معصوم کی زندگی ہے نا.
نہیں، ایرر فری سے مراد پرابلم، جو کوئی ٹربلیشن نہیں ہے، پرابلم نہیں آ رہی بظاہر، کوئی امتحان نہیں آ رہا.
دیکھیں، پرابلمس کا مطلب کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے گھر کا نل کا ٹوٹ گیا، تقریباً یہ مثالیں امام نے دی ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے پیرلل ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے گھر کا نل کا ٹوٹ گیا، آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کو صحیح کرانے، یہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی خدا بائی ڈیفالٹ بندے پہ بہت ہلکا ہاتھ رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے، تم خود اس کے اپنے اوپر لاتے ہو. اگر تم ہمارے اس پہ دیکھو گے، ہمارے سسٹم پہ چلو گے، تو ہم بہت سہولت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم ان اذیتوں میں نہیں ڈالتے. جی اچھا، آپ بات مکمل کر لیں، ہو سکتا ہے میں نے بات بیچ میں کاٹ دیا. ठीक है चलिए एक ही